أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله آج ہمارا آخری سیشن ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ان کی سیرت کے بارے میں اور ان کی زندگی اور سیرت میں جو اہم ترین بنیادی نکات تھے یعنی انسان شناسی ریکگنیشن آف دا سیلف ریکگنیشن آف دا ہیومن بینگ اس حوالے سے ہمارا آج آخری سیشن ہے جو کہ 24th سیشن ہے 24 سیشنز کے اندر الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی ماہ رمضان کے اندر اور اسپیشلی میں مہدی بھائی اور مس زہرا کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ساتھ دیا ان 24 سیشنز کے اندر اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں اور کیمرہ ہوتا بس ہم دونوں ہوتے اور یہ دونوں نہ ہوتے تو انشاءاللہ اب شکریہ کی جو سیریمنی ہوگی وہ آخر میں کریں گے لیکن ہم اب آخری نکات کچھ اس زندگی سے بیان کریں گے جو کہ میرے خیال میں بہت ہی بنیادی نکات ہیں کیونکہ ہم اس وقت حضرت شیس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین ہیں وسیع ہیں ان کی زندگی میں پہنچے تھے اور کچھ نکات حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں گے اور کچھ ایک دو اور وصیتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس کو کی اور حضرت شیس کا دیدار ان کی میٹنگ حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلا نقطہ اول یہ ہے کہ اب وہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح حضرت شیس علیہ السلام کی ملاقات حضرت جبرائیل کے ساتھ ہوئی. وہ اس طرح سے تھی کہ دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے اواخر زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو انہوں نے شیس علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ جنت سے میرے لیے فلاں پھل لے کر آؤ تاکہ میں اس کو تناول کر سکوں. اب اس راستے میں آپ دیکھیں جب شیس علیہ السلام اس حرکت میں تھے جنت کی جانب تو وہاں پر کچھ ملائکہ کے ان کے لیڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, حضرت شیس کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو جبرائیل ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ اے شیس تمہارے والد یعنی نبی خلیفہ اول جانے والے ہیں دنیا سے اور تم خدا کے حکم کے مطابق کیا ہو ان کے وصی اور جانشین ہو. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا یہاں پر آپ دیکھیں حضرت شیس کی نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے, جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ کے ساتھ ارتباط قائم ہونے کے بعد جب ملاقات ہوتی نا حضرت شیس کی ملائکہ سے اس ملاقات سے حضرت شیس کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. بالآخر یہ نظام الہی کا قانون ہے. بالآخر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب دیکھیں شیس علیہ السلام اب یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کیوں ایسا ہے کہ بالآخر کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کا کام ہی یہی ہے, اس کے وجود میں یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے. جب تک اس کا تعلق عالم غیب سے نہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. اور عالم غیب سے تعلق کا ایک بہت اہم مصداق اور اگزامپل ملائکہ تو اللہ سے ارتباط ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد انسان خدا انسان کو نبی بناتا ہے. بلاخر اب البتہ ہم تو نبی نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اولیاء خدا بن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اچھا اب جب شیس علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے شیس نے پوچھا کہ آپ کون ہو تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا کہ میں جبرائیل ہوں رئیس ملائکہ. اور اس سے پہلے پتہ چلتا ہے دیکھیں اس سے شیس کے اس سوال سے کہ آپ کون ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, یہ پہلی ملاقات تھی, ٹھیک ہے نا. جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں ملک اعظم الہی ہوں, سب سے جو ملائکہ کی جو درجہ بندی ہے نا اس میں سے سب سے ٹاپ ملک کون ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, ملک اعظم الہی, اور میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کے والد کی وفات کی خبر دوں. اور وہ سب پھر شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں تو ان کے لیے سیب لینے آیا ہوں جنت سے، آپ مجھے ان کی وفات کی خبر دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر جبریل نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور تمہاری نبوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ایک اور وصیت جو اگرچہ اگر آپ کو یاد ہو کل کے سیشن میں حضرت آدم علیہ السلام کی بعض وصیتیں میں نے آپ کو ذکر کی تھی، اب ان میں سے ایک اور وصیت یہ ہے کہ جب بہت ہی خوبصورت وصیت ہے، یہ وصیت بہت ہی خوبصورت ہے، اتنے نکات ہیں اس کے اندر الا ماشاء اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فقط اور فقط حضرت شیث کو وصیت نہیں کرے، بعض نکات ہمارے لیے بھی ہیں اس وصیت کے اندر، جس کے اوپر واقع میں اور آپ غفلت بڑھتے ہیں ہر دنیا کے ہر لمحات کے اندر، ہر ایکٹیویٹی کے اندر، ہر فعالیت کے اندر، واقع ایک یہ غفلت جو ہے نا انسان کی دشمن بنی ہوئی ہے، کہ اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ غفلت کیا ہے۔ دیکھیں جب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صدا دی اور کہا کہ یا بنائی، اے میرے بیٹے، یا بنائی ان اجلی قد حضر، اے میرے بیٹے میری وفات کا وقت آ پہنچا ہے، وَأَنَا مَرِيضٌ اور میں بیمار ہو چکا ہوں، وَإِنَّ رَبِّي قَدْ أَنزَلَ مِن سُلْطَانِهِ مَا قَدْتَرَا اور میرا رب از مقام سلطان خیش آن چر، میں ترجمہ کروں گا، آن چرا می بینی بر من فرود آورده است۔ کیا مطلب؟ بہت اہم ہے یہ، وَإِنَّ رَبِّي اور یقیناً بے شک میرا رب، اے شیس میرا رب، قد انزلہ اس نے نازل کیا ہے، من سلطان ہی اپنے سلطان حق سے، ما قطرہ، یعنی کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنی موت کو ارتباط دے رہے ہیں سلطان حق سے۔ سلطان حق کیا، وہی تو دیکھ رہے ہیں، سلطان حق کیا، دیکھیں سلطان پروردگار، سلطان خدا، یعنی یہ کہ خدا کا سیٹھہرے، خدا کا حاوی ہونا تمام چیزوں کے اوپر، مخلوقات کے تمام امور کے اوپر خدا حاوی ہے۔ خدا کیا، اب میں کیا کہوں، خدا کا جلال، خدا کا کمال، خدا کی قدرت تمام مخلوقات کے اوپر کیا ہے، حاوی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا، سلطان حق۔ اب انسان کو کب احساس ہوتا ہے کہ خدا بھی، بلا سلطان، ویسے بادشاہ کو کہتے ہیں اگر آپ آج دنیا کے اندر دیکھیں، لیکن جب خدا کے لیے ہم سلطان استعمال کرتے ہیں، یعنی خدا کا حاوی ہونا، غلبہ ہونا تمام مخلوقات کے اوپر، کمپلیٹ غلبہ ہونا، غلبہ تام، ٹھیک ہے؟ اب یہ انسان کو کب احساس ہوتا ہے کہ خداوند سبحان میرے اوپر سلطان حق رکھتا ہے، اوکے؟ یہ انسان کو کب احساس، یعنی مجھے اور آپ کو کب احساس ہوگا، جب ہم موت کے قریب جائیں گے حالت احتضار میں۔ کیونکہ حالت احتضار سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہم اس قدر اپنی روز مرہ زندگی میں غرق ہوتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود سلطان ہیں۔ یہ موت بتاتی کہ بھائی اے انسان، اے بدبخت، تو سلطان نہیں ہے، سلطان حق وہ ہے۔ یہ موت انسان کو بیچارہ کر دیتی ہے، لاچار کر دیتی ہے، یہ موت انسان کے لیے بے چارگی لے کر آتی ہے، بے چارگی کا پیغام لے کر آتی ہے کہ بھائی تو پہلے بھی بے چارہ تھا اے انسان، اب بھی تو بے چارہ ہے، لیکن اے انسان تو نے کس چیز سے غفلت بڑھتی، اپنی بے چارگی سے۔ جب تو اپنی زندگی میں، اپنی پارٹیوں میں، اپنی افطاریوں میں، اپنی افطار پارٹیوں میں، اپنی شاپنگ کے اندر، اپنی عید شاپنگ، اپنی فلاں شاپنگ، اپنی فلاں گیمز کے اندر اس قدر تو غرق تھا کہ اصلا تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ تو بیچارہ ہے، تو سمجھتا کہ تو یہ سمجھتا کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں، جبکہ تو مالک اصلی تھا ہی نہیں۔ اصل میں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں یہ کپڑا میرا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، اور یہ ابا میری ہے، یہ ٹوپی میری ہے، ناک میرا ہے، یہ کان میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں، فقیر ہیں۔ کون سے فقیر ہیں، فقیر محض، کیا ہے، فقیر محض ہے، صحیح ہے، انتم الفقراء الی اللہ، ایسا کچھ ہے، بھلے وہ کیا ہے، کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کا، ہاں، وانا الفقیر انت الغنی وانا، یہ ماہر مناجات ہے امام علی میں سے، کہ انت ال، قرآن میں بھی آیا ہے، بالکل جی،
قرآن میں بھی آیا تھا یہ کہ تم انسان تب نمبر فرور کیوں کر دو، अब ये देखें, एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस, इतना सा छोटा वायरस, इसने इंसान को क्या किया? आप नमरूद की मिसाल देखें, नमरूद कैसे तबाह हुआ? एक मक्खी की वजह से, सही है, सही है, एक मक्खी, जहरीली मक्खी, वो नमरूद के वजूद के अंदर गई, शायद उसके नाक के जरिए या पता नहीं कैसे, और उसकी मौत उसी से हुई है, सही है। ये हज़रत इब्राहिम की अगर आपने फिल्म भी देखी हो ना, उसमें ये सीन दिखाया है बहुत। अब कब इन पस नतीजा, कब खुदा का ज़ुहूर, उसके सुल्तान का ज़ुहूर कब होता है? जब इंसान मौत के हालत में वारिद होता है, हालत एहतजाज में जाता है, तब इंसान को एहसास होता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो अपने आप को क्या क्या नहीं समझ रहा था। ओके, जब आदम अलैहिस्सलाम ने देखे, अब ये खूबसूरत ताबीर नहीं आदम अलैहिस्सलाम की, वक़द अनज़ला मिन सुल्तानिही मा क़द्दरा, ए शेख जिस तरह तुम खुद मुशाहिदा कर रहे हो, खुदा का सुल्तान हक मेरे ऊपर नाजिल हो गया है, यानी मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ खुदा का, खुदा की कुदरत ताम, सुल्तान ताम, सल्तनत ताम मैं अपने वजूद के ऊपर मुशाहिदा कर रहा हूँ। और एक और नतीजा बहुत खूबसूरत है, वो क्या कि मौत से पता चलता है कि खुदावंद सुबहान मौजूद है इस दुनिया के अंदर, इस जहान हस्ती में। मौत से पता चलता है कि कोई कुदरत बाला है इस आलम हस्ती में जो सल्तनत कर रही है। यानी मौत हालत एहतजाज में जब इंसान बेचारगी का एहसास करता है तो वहां पर खुदा का वजूद साबित हो जाता है, सही है ना। अच्छा, इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि मौत की तरफ दो निगाहें हैं। क्या हैं? दो निगाहें। जब एक मोमिन इंसान मौत को देखता है तो वो कैसे देखता है? आप इसको दो निगाहें कह सकते हैं, एक मोमिन की निगाह, मैं इसी की तरफ आने वाला हूँ, एक आप समझे कि एक मोमिनाना निगाह है, एक गैर मोमिनाना निगाह है। गैर मोमिनाना निगाह क्या है? मसलन अगर खुदा ना खासा, अभी कल दो दिन पहले मेरी एक फुप्पो की डेथ हुई, इंतकाल हुआ अमेरिका में, ऐसे नहीं कह रहा, वाकिन कह रहा हूँ, ठीक है, सही है, दो दिन पहले मेरी फुप्पो का इंतकाल हुआ, ठीक है। अब मेरी बिलाखिर फुप्पो हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, मेरी अजीज़ हैं वो। अब मैं अगर मेरी निगाह गैर मोमिनाना हो मौत की तरफ, तो मैं कैसे इसको देखूंगा, इस मौत को, कि यार मैं इसके अंदर फिकदान देखूंगा। क्या देखूंगा? कि यार कोई मुझे छोड़कर जा रहा है, कोई मुझसे जुदा हो रहा है, मैं यहाँ पर जुदाई देखता हूँ। ये गैर मोमिनाना निगाह है कि यार फलां शख्स मुझसे क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, फलां महबूब जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे जुदा हो रहा है। ये हालत अगर ये निगाह हो ना, तो ये हालत, ये निगाह मेरे अंदर क्या ईजाद करेगी? गम व अंदोह, मैं गमगीन हो जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना, लिहाजा मैं गिरिया करूँगा और शायद बहुत ज़्यादा गिरिया करूँगा इस गम के अंदर। ये एक निगाह है, और इसी वजह से शायद, लेकिन खुदा खुदा ही निगाह क्या है, मोमिनाना निगाह क्या है? कुरान के अंदर आइए, हाफिज़ान कुरान, सूरह रहमान आयत नंबर 26-27, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही खूबसूरत आयत है। कुल्लू मन, मैं आप उस निगाह में मैं क्या देख रहा था? गैर मोमिनाना निगाह, यानी जुदाई। खुदा क्या कह रहा है? कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज़ ज़मीन पर फ़ानी है, फ़कत वयबका, कौन सी चीज़ बाकी है? वजह रब्बिका ज़ुल जलाली, फकत वो बाकी है, फकत खुदा, बाकी सब फानी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, मैंने तो आपको अभी तक सिर्फ गैर मोमिनाना निगाह बताई ना, मोमिनाना निगाह क्या है? इस आयत से हम क्या, कैसे मोमिनाना निगाह बे मौत कैसे अक्स करेंगे यहाँ पर? हम अपने अजीज के पास जा रहे
हैं ना, हम क्या करेंगे? चूंकि कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी हम अपने हर अजीज की मौत को खुदा से मुर्तबित देखेंगे, यानी ये जुदाई क्या, वो अजीज खुदा से मिल गया है, सही है, और चूंकि खुदा के पास है ना, चूंकि खुदा की महजर में गया है वो, लिहाजा वो भी बाकी है, सही है, हम उसको नहीं देख सकते लेकिन वो बाकी है, ठीक है। अब देखें बस मौत क्या है, इस निगाह से इंसान मौत को मुर्तबित बा खुदा देखता है, ना कि हम क्या देखते हैं इस वक्त, जुदाई महज, जुदाई जुदाई फकत देखते हैं, ठीक है, वो चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मौत यानी
موت یعنی سلطان حق کا ظاہر ہونا اور خدا سے مرتبط ہونا، یہ توحیدی نگاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک نقطہ جو حضرت شیخ سے بھی مرتبط ہے، وہ ہے میراث نبوت. ہر نبی جو دنیا سے جاتا ہے اپنی میراث دے کر جاتا ہے آنے والے نبی کو، آنے والے جانشین کو. حدیث میں، اسی حدیث میں جو حضرت آدم کی وصیت میں نے سنائی، اسی کے ذیل میں یہ بات آتی ہے. حضرت آدم نے فرمایا حضرت شیخ صلی اللہ علیہ السلام کو، وقد عہد الیہ فیما قد عہد ان اجعلک وصی وخازن مستودعنی. ان عہدوں میں سے یا ان عہدوں میں سے جو خدا نے مجھ سے لیے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ میں تجھے اے شیخ، میں تجھے یا آپ کو اپنا وصی قرار دوں، اور اس وصی قرار دینے کے نتیجے میں جو بھی میرے پاس نبوت کے خزانے ہیں، نبوت کے خزانے ہیں، علم نبوت اور دیگر میراث حی نبوت، وہ میں آپ کو سپرد کروں امانت کے طور پر. ہاں، کچھ صحیفے تھے، علم نبوت صندوق میں تھا، ٹھیک ہے، لکھنے کا بھی، وہ تو خیر معجزہ تھا. اوکے، اب اسی وجہ، اب یہاں خوبصورت نقطہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ میراث نبوت کے حوالے سے بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے، پتہ ہے کیا مطلب میراث نبوت؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں. دیکھیں، آپ کے پاس ایک نظام خدا ہے، نظام نبوت ہے، یا نظام توحید یعنی خدا، نظام نبوت، نظام امامت. اوکے، جب ایک نبی آنے والے نبی کو میراث کے طور پر کچھ چیزیں دیتا ہے، تو وہ اپنا پورا نظام نبوت دیتا ہے اس نبی کو. اب اس نظام نبوت میں فقط علوم نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے حوالے سے احادیث موجود ہیں اصول کافی کے اندر. اب یہاں پر جالب نقطہ کیا ہے؟ جالب نقطہ زیارت جامعہ کبیرہ میں اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے. اب یہاں سے ہمیں اہل البیت کا مقام پتہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ بات آئی، ہم جب سلام پیش کر رہے تمام آئمہ کو، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکا یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر. کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہہ رہے السلام علیکا یا اہل بیت النبی، نبی اکرم کے اہل بیت، نہیں، یا اہل بیت نبوہ، یعنی اہل البیت، 14 معصومین، ان سب ہستیوں کے پاس تمام انبیاءوں کی کیا ہے؟ میراث نبوت ہے. عجیب نہیں ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں بھائی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہم شاید ان ہستیوں سے غافل ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا عطیہ عطا فرمایا ہے. یعنی علوم انبیاء، میراث سن، مثلا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جب امام آئیں گے نا، ظہور کریں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود میں حضرت یوسف کی تمام سنتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام سنتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام سنتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کی تمام سنتیں موجود ہیں، سنت موسوی، سنت عیسوی، سنت یوسفی اور دیگر تمام سنتیں امام زمان کے وجود میں موجود ہیں. حتیٰ وہ عصا جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا نا، وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے. ہاں، سنت سلیمان، ہاں، انگوٹی، البتہ وہ آپ نے مجھ سے سنا تھا نا، یاد ہے آپ کو میں نے سنائی تھی، وہ قصہ سنایا تھا، نہیں سنایا تھا میں نے انگوٹی کا قصہ؟ ہاں، وہ سنت حضرت، میں نے کہا تمام انبیاء کی سنتیں. اب آپ دیکھیں خدا نے بس ہمیں کیا میراث دی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ بھی چل جاتا تو اگلے دن غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، روٹین کی لائف میں آ جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ عہد جو خدا نے مجھ سے لیا، اے شیخ، میں وہ سب تجھے وراثت میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. لہٰذا اب ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، وہ یہ کہ خدا نے مجھ سے جو عہد لیا، یعنی کیا؟ نبوت خدا کے حکم سے کسی کو دی جاتی ہے. یعنی حضرت آدم اپنی طرف سے حضرت شیخ کو جانشین نہیں بنا رہے، جس طرح مسٹر قابیل نے سمجھا تھا، ٹھیک ہے، اور شیطان نے اس کو بتایا تھا. یہاں پر ایک اور عجیب بات جو میراث نبوت کے حوالے سے، اب اس کو بہت اچھے سے سننا، وہ کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا، وفیہی، اس وراثت میں ایک اور چیز ہے، وفیہی اثر العلم واسم اللہ الاکبر. اے شہس میں تجھے اس میں اعظم خداوند متعال دے رہا ہوں. خدا کے بہت سارے اسماء ہیں نا, ان میں سے ایک ہے اسم اعظم. اسم اعظم اللہ. اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کہ اب کیا ہے, دیکھیں ہر اسم کے کچھ حروف ہیں نا. روایات میں کہ اسم اعظم وہ اسم ہے اللہ کا, وہ اعظم اسم. دیکھیں ایک ہوتا ہے عظیم, دیکھیں ایک ہوتا ہے عظیم, ایک ہوتا ہے اعظم. اعظم بڑا ہے یا عظیم؟ اعظم بڑا ہے نا, عظیم تر, عظیم سے بھی عظیم اعظم ہے. اوکے, اشرف شریف سے. ہاں اوکے, انسان شریف ہے یا اشرف ہے؟ اشرف ہے. اوکے, ہاں شریف تر نہیں ہے, اشرف ہے. اوکے, اچھی مثال دی ہے. اچھا کیا مطلب؟ دیکھیں اس میں اعظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی حروف ہیں. روایت میں کہ کچھ حروف کچھ نبیوں کے پاس ہیں, کچھ حروف کچھ انبیاؤں کے پاس ہیں. یعنی کیا؟ اس میں اعظم کے مراتب ہیں جو ہر نبی کو, ہر نبی کے دیکھیں ہر نبی کا اپنا درجہ کمال ہے. انسان کامل کے ہوتے ہوئے اس درجہ کمال کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطابق ہر نبی کو اسم اعظم اس کے مطابق دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم کا کام کیا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خلیفہ کا کیا مقام ہے, اور خدا نے ہمیں بھی خلیفہ بننے کو کہا ہے, اسی لیے تو بھیجا ہے خدا نے ہمیں. دیکھیں اسم اعظم کیا کرتا ہے؟ اسم اعظم اس یہ انسان کو چیز خلیفہ کو دیتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے خلیفہ الہی جانشین نبی قدرت پیدا کرتا ہے. کس چیز کے اوپر قدرت پیدا کرتا ہے؟ اس اسم اعظم کے ذریعے اس کو نظام شریعت, نظام دین سونپا جاتا ہے. شریعت کو لاگو کون کرے گا؟ خلیفہ الہی. کیسے لاگو کرے گا؟ وہ ایک پورا شریعت کا نظام اس ایک معاشرے کے اندر حاکم کرے گا, ایجاد کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس اسم اعظم کے ذریعے. البتہ یہاں پر فقط یہ نہیں کہ وہ حکومت بنائے گا اور عدالت بنائے گا اور فوج بنائے گا اور اس طرح کی, نہیں, یہ اپنی جگہ شامل ہے, وہ سب بنائے گا, خلیفہ کا کام ہی ہے یہ. لیکن خلیفہ کو اس اسم اعظم کے ذریعے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ قوانین الہی کو تم اجرا کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کو اجرا کرو. فقط یہاں تک بات نہیں ہے اسم اعظم کے حوالے سے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی کیا؟ بہت اب یہ خطرناک بات ہے اور یہ خوبصورت بات ہے. خطرناک جب میں بولتا ہوں ہمیشہ منفی بات نہیں ہے, اوکے, یعنی اچھی بات ہے. وہ یہ کہ اسم اعظم کے ذریعے پورا نظام وجود اس کے محور, اس کے گرد گھومے گا. نظام وجود یعنی, نظام وجود یعنی پورا عالم وجود, یعنی چھ عالم وجود, پورا جہان ہستی اس خلیفہ الہی کے محور پر چلے گا, اس کے حکم پر, یعنی اس کے ارادے سے چلے گا. البتہ ارادہ کس کا؟ فوق ہے, ما فوق ہے. ارادہ کون ہے؟ خداوند سبحان. کون ہے؟ خدا کا ارادہ قوی ہے یا اس کا, خلیفہ کا؟ خدا کا. اب کیا مطلب نظام وجود اس کے گرد چلے گا, اس کے ارادے, یعنی خداوند کے ارادے سے ہی یہ نظام وجود چل رہا ہے نا, عالم ہستی چل رہی ہے. در حقیقت جب اسم اعظم خلیفہ الہی کو سونپا جاتا ہے, اگرچہ مجھے پتا یہ دقیق بحث ہے, لیکن یہ بحث کرنا ضروری ہے اس آخری جلسے میں تاکہ ہم آگے بعد میں کبھی دیگر انبیاؤں کے بارے میں بات کریں, یہ بنیادی باتیں کلیئر ہونی چاہیے. جب خدا چاہتا ہے اپنے ارادے سے, خدا چاہتا ہے اپنے ارادے سے اس عالم ہستی کو چلائیں, خلیفہ الہی کے ذریعے چلائے گا. یعنی کیا؟ اس کو جب وہ اسم اعظم عطا کرتا ہے تو وہ خلیفہ الہی خدا کا ارادہ بن جاتا ہے. نتیجہ خدا کا ارادہ یعنی خلیفہ الہی. نظام وجود کی چرخش کیسے چلے گی؟ کس کے ذریعے؟ ارادہ الہی کے ذریعے. خدا جب اپنا ارادہ اعمال کرنا چاہتا ہے اس عالم ہستی کو چلانے کے لیے, وہ خلیفہ الہی کے ذریعے انجام پائے گا. تو بس اسم اعظم کے ذریعے خلیفہ الہی اس پورے نظام وجود کو چلائے گا, اور نتیجہ اس نظام وجود اور عالم ہستی کی بقا خلیفہ الہی کے ہونے کی وجہ سے. اسی وجہ سے لابد ضروری ہے کہ از اول عالم تا روز قیامت خلیفہ الہی اس زمین پر موجود ہونا چاہیے, زندہ, چاہے حاضر ہو چاہے غائب ہو, لیکن ہونا چاہیے. اگر خلیفہ الہی موجود نہ ہو نظام وجود فانی ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنا ارادہ خلیفہ الہی کے ذریعے چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا خلیفہ کا زندہ ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. اسی وجہ سے جیسے زمین پر حضرت آدم آئے اس کے بعد سے لے کر اب تک زمین خلیفہ الہی سے خالی نہیں ہوئی ہے. اب چاہے انبیاء غائب ہوں چاہے ائمہ غائب ہوں حاضر ہوں لیکن ائمہ موجود ہیں. اب اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے وہ میں سنانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں بھی دوں نا. مجھے کچھ اس کی باتیں یاد نہیں آ رہی اس قصے کی. ٹھیک ہے نا؟ سنا دوں کچھ چیزیں یاد ہیں. سنا دیتا ہوں. بہت خوبصورت ہے. 50 سال 100 سال پہلے کا واقعہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے. اب مجھے اس عالم کا نام یاد نہیں آنا. شاید اب مرزا شیرازی نہیں تھے لیکن کوئی اور شیرازی تھے یا اصفہانی تھے جو بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس زمانے کے نجف کے اندر مجتہد تھے. اوکے؟ یعنی ہر انسان ان کی طرف رجوع کرتا تھا اپنے فقہی مسائل کے لیے اپنے دیگر مسائل کے لیے. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ زیارت کے لیے مختلف شیعہ سنی حضرات جو دنیا کے اندر ہیں وہ آتے تھے عراق کربلا نجف زیارت کے لیے. صحیح ہے نا؟ تو ایک زمانے میں کیا ہوا؟ ایک یمن سے, کیونکہ یمن میں آپ کو پتہ ہے یمن میں جو فرقہ اس وقت بھی موجود ہے نا وہ ہے زیدی شیعہ. شیعہ کے اندر بھی فرقے ہیں. فرقہ یعنی مختلف گروپس. ٹھیک ہے؟ گروہ. اوکے؟ دین کے اعتبار سے مثلا ہم کون سے شیعہ ہیں؟ اثنا عشر یعنی 12 امام کے ہم قائل ہیں. زیدی شیعہ کون ہے؟ جو مثلا 4 امام کے قائل ہیں. ٹھیک ہے؟ جو ابھی بھی یمن میں موجود ہیں. اس زمانے میں زیدی شیعہ کا ایک قافلہ آیا عراق میں زیارت کے لیے اور اس مجتہد سے ملاقات کی. اور اچھا مشہور یہ تھا, اب اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ بھائی نہیں اس یمنی شیعہ یمنی زیدی قافلے کا جو لیڈر تھا نا قافلہ سالار تھا نا اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ بھائی یہ شیعہ تو 12 امام کے قائل ہیں اور ان کا 12واں امام اس وقت پردہ غیبت میں ہے اور زندہ بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زندہ بھی ہے اور غیبت میں ہے؟ حاضر کیوں نہیں ہے لوگوں کے سامنے؟ تو اس کے ذہن میں سوال آیا. تو ایک شخص نے اس کی رہنمائی کی کہ آپ ایک کام کریں ہمارے مجتہد سے ملاقات کریں ان سے آپ کو جتنے سوالات ہیں جتنے شبہات ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہماری میٹنگ فکس کروائیں ہم ملتے ہیں. تو میٹنگ فکس ہو گئی اس مجتہد کے پاس. تو وہ یمنی شیعہ جو تھا جو لیڈر تھا اس گروہ کا اس نے اپنے سوالات کیے تو کہا کہ ایک سوال میں یہ پوچھا کہ میں نے سنا کہ آپ کا 12واں امام بھی ہوتا ہے امام مہدی. بولا جی ہاں ہوتا ہے. پھر بولا وہ زندہ ہیں؟ بولا ہاں زندہ ہیں. بولا آپ کا ان سے ارتباط ہے؟ بولا ہاں میرا ان سے رابطہ ہے بالکل ہے. بولا آپ مجھ سے کب ملوائیں گے؟ آپ مجھے بھی ملوا دیں میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں حل کرنا چاہتا ہوں اپنے سوالات. بولا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں آپ 2 دن بعد آ جائیں میں نوبت لیتا ہوں امام زمانہ سے اور آپ کی ملاقات کروا دوں گا. اب وہ جو مجتہد کے جو دوستان تھے نا وہ پریشان ہو گئے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں یعنی بالکل گارنٹی اور تضمین کے ساتھ یہ ملاقات بھی فکس کروا دی انہوں نے. خیر تو 2 دن بعد کہا اس مجتہد نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ ایک کام کریں ان کو کانٹیکٹ کریں اور کہا کہ فلاں جگہ پر آ جائیں شاید وادی السلام میں نجف میں ایک جگہ ہے وادی السلام میں بہت مشہور قبرستان ہے مطلب وہاں پر بلا لیں ان کو انشاءاللہ وہاں پر میں بھی آتا ہوں ان کی ملاقات کروا دیتا ہوں امام مہدی علیہ السلام سے. اب وہ یمنی صاحب آ گئے زیدی شیعہ کے جو لیڈر تھے وہ مجتہد بھی آ گئے. تو اس مجتہد نے کہا کہ اب یہاں سے سیدھا جاؤ نا تو تھوڑا آگے جاؤ گے تو وہاں پر تمہاری ملاقات ہو جائے گی امام سے. اور ٹھیک ہے تو اس یمنی کا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا آغا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. بولا نہیں میں ابھی مل کے آیا ہوں امام سے میری ابھی ابھی ملاقات ہوئی میں نے اپنے تمام سوالات پوچھ لیں ابھی آپ خود جائیں. تو وہ شیعہ گیا یمنی زیدی شیعہ گیا اور 1 گھنٹے بعد واپس آیا اور اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ میری ملاقات ہوئی امام مہدی علیہ السلام سے. آ کے اس نے اس مجتہد کے ہاتھ چومے اور اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ امام کو، خلیفہ الہی کو زندہ اور حی ہونا چاہیے، زندہ خلیفہ کے بغیر یہ عالم نہیں چل سکتا۔
ان کو توفیق ملی، وہ تو پورے شیعہ بھی نہیں تھا، ہم تو پورے شیعہ، ہمیں توفیق نہیں ملتی۔
ہم پورے شیعہ ہیں، چیک کریں آپ،
پورے شیعہ سے مطلب یعنی پورے بارہ اماموں کو مانتے ہیں، وہ تو صرف چار اماموں کو مانتے ہیں۔
بعض اوقات خدا ہدایت کرنا چاہتا تو کرتا ہے دوسروں کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
خدا گمراہوں کو ہدایت کرتے ہیں۔
آپ سوچیں، ایک تو دل پاک ہوتا ہے، پلس وہ آپ سوچیں کہ آپ برتر ہیں یا وہ زیدی شیعہ برتر ہے، مجھے بتائیں، آپ برتر ہیں یا زیدی شیعہ برتر ہے، مجھے بتائیں۔ آپ برتر ہیں نا، کیونکہ آپ بارہ امام ہی ہیں، وہ تو چار امام ہی ہیں، مجھے بتائیں۔ آپ کو اس وقت پتا ہے کہ امام آپ کی فکر میں ہے یا نہیں ہے؟ پتا یا نہیں ہے؟ نہیں پتا۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ امام اس وقت آپ کی فکر اور پریشانی میں ہے، آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کو اس بات پہ یقین آئے گا؟ 50-50۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور اب یہ سننا غور سے، امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اے آغا، اے امام، میرا دوست بھی میرے ساتھ آنا چاہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن وہ نہیں آ سکا، اور اس نے کہا کہ میرا سلام امام کو پہنچانا جب تم ملو، اور امام سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو امام نے، پتہ کیا امام رضا نے کیا جواب دیا؟ امام رضا نے کہا کہ میرا وعلیکم السلام ان کو کہنا، اور یہ بھی ساتھ کہنا کہ یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری فکر میں نہیں ہوں، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس امام زمانہ علیہ السلام بھی، ایسے دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہونا، میں نے پہلے بات کی تھی کہ زمانہ غیبت میں امام سے کون سا رابطہ قائم کرنا ضروری ہے، جسمانی یا روحانی؟ روحانی رابطہ۔ روحانی رابطہ کبھی ہوتا ہے؟ جسمانی۔ روحانی رابطہ کبھی، تو انسان اگر اپنی روح کو کبھی کرے اعمال صالحہ کے ذریعے، تو اس کا امام کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی رابطہ ہے امام کا آپ کے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے میرا امام کے ساتھ رابطہ، امام کا مجھ سے رابطہ۔ امام کا مجھ سے رابطہ 100% ہے، اونتن می اور کلن، ازون طرف، ازون طرف اونتن، ہاں بولی ازین طرف اونتن نہیں، میرے اون طرف، فہمیدی؟ اس طرح سے کنیکشن نہیں جا رہی ہے، میری طرف سے رابطہ ضعیف ہے، میں غفلت دکھا رہا ہوں، نہ کہ وہ غفلت دکھا رہے ہیں۔ اوکے، اچھا، چلیں، یہ ہو گئی، ماشاءاللہ ہم نے آج امام زمانہ علیہ السلام کو بھی یاد کیا، اور ان سوالات کے چکر میں ہم کچھ بحثوں کو سکپ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، اچھا اب یہاں پر ایک اور بات جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، وہ حضرت جبرائیل کا تعزیت اور تسلیت عرض کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب کوئی انسان جاتا ہے دنیا سے، تو لوگ آتے ہیں اس کے رشتہ داروں کے پاس تاکہ اس کو تسلی دیں، تعزیت دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب جبرائیل علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو خبر دی حضرت آدم کی وفات کی، تو انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے تعزیتی جملے یہ فرمائے، فعظم اللہ علی مصیبتک فیہ اجرک و احسن علی العزاء منہ صبرک، خداوند متعال آپ کو، اے شیس، آپ کو اس عظیم مصیبت پر آپ کو اجر عطا فرمائے، اور آپ کو اس عظیم عزاداری پر، فراق پر، جدائی پر صبر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، حضرت شیس علیہ السلام جس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل کے فراق میں جس طرح انہوں نے گریہ کیا نا، فقط بے عنوان بیٹا اور فرزند گریہ نہیں کیا، ایک ولی کی جدائی میں گریہ کیا، یہاں پر بھی حضرت شیس علیہ السلام یہ نہیں دیکھ رہے کہ فقط میرے والد دنیا سے گئے، نہیں، حضرت آدم وہ شخص جو کہ میرا پدر ہے، میرا نبی بھی تھا، وہ میرا سرپرست، میرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ حضرت زہرا سے پوچھے نبی کون ہوتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے نا، تو حضرت زہرا نے شدیداً گریہ کیا کچھ دنوں تک۔ ایک دفعہ پوچھا کہ اے حضرت زہرا، آپ کیوں نہ گریہ کر رہی ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ فقد النبی و ظلم الوسی، نبی کا فقدان اور وسی یعنی علی پر ظلم۔ کیا مطلب نبی کا فقدان؟ جب نبی چلا جاتا ہے دنیا سے، یعنی کیا، آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نبی کے جانے سے یہ ماجرا پیش آتا ہے کہ آسمان، یعنی کیا، وہاں سے شریعت آ رہی تھی، وہاں سے ہدایتیں آ رہی تھیں آسمان سے، اب وہ رابطہ ختم ہو گیا. حضرت شیخ کو یہی غم تھا، لیکن بالآخر بعد میں حضرت شیخ کو بعد میں خوشخبری دیتے کہ آپ کا عالم غیب سے تعلق ختم نہیں ہوتا، بالآخر چونکہ آپ نبی ہیں. وہ جو بہت ہی اہم نقطہ ہے، جو جبرائیل علیہ السلام اور شیخ کے درمیان جو رابطہ ہے نا، وہ شیخ کی جائگاہ ہے، شیخ کا مقام ہے جبرائیل کے ہاں. یعنی جبرائیل شیخ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا کام جو البتہ یہ میں بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا تشییع جنازہ ہوتا ہے، جس طرح آج ہم اور آپ مردوں کو کفن دفن دیتے ہیں تمام دینی احکامات کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت جبرائیل نے تمام 70,000 ملائکہ سمیت ان کو کفن و دفن کیا، ان کو غسل دیا انہوں نے، اور پھر ان کو دفن کیا انہوں نے. جب حضرت شیخ علیہ السلام نے وہ وصیت لی نا حضرت آدم سے، تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نبوت شیخ کے بارے میں متذکر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں من مثلک یا شیخ، اے شیخ تیرے جیسا کون ہے اس وقت دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. قد اعطاک اللہ سرورا وکرامتہ والبسک لباس عافیتہ فلعمری لقد خصک اللہ منہ بامر جلیل. اے شیخ تیری مانند کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر، خداوند سبحان نے تجھے کرامت بخشی ہے، تجھے سرور دیا ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے لباس عافیت بخشا ہے، ٹھیک ہے. جو ایسا لباس عافیت، دیکھیں ہر لباس انسان کے بدن کے اوپر فٹ نہیں آتا ہے، بعض اوقات اسی طرح معنوی لباس بھی ہوتا ہے. معنوی لباس یعنی معنوی مقامات، معنوی مقامات اس کو دیا جاتا ہے جو فٹ آئے، جو اس کے معنوی بدن کے اوپر فٹ آئے، ٹھیک ہے. شیخ علیہ السلام کو بھی خداوند نے لباس نبوت عطا فرمایا، لباس عافیت عطا فرمایا، کیونکہ شیخ اس چیز کے قابل تھے. اچھا، پھر یہاں پر اب ایک اہم بات جو جبرائیل علیہ السلام شیخ کو فرماتے ہیں، اب یہ ہم سے مربوط ہے، یا شیخ، یا مہدی، یا شیخ، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ تعالی لما خلق اباک آدم اوقفہ بین الملائکہ. اے شیخ کیا تم نہیں جانتے کہ جب اللہ تعالی نے تمہارے والد یعنی آدم کو خلق کیا، تو تمام ملائکہ کے درمیان آدم کو کھڑا کیا. وہ امرنا، اور خدا نے ہمیں حکم دیا، ہمیں کون؟ میں جبرائیل اور میرے تحت جتنے بھی ملائکہ ہیں، خدا نے ہمیں حکم دیا بسجود لہ، سجدہ کرنے کا آدم کے سامنے. فکان امامنا لیکون ذلک سنۃ فی ذریتہ. اب بہت اہم بات ہے، جس چیز نے مجھے ہلایا نا وہ اس بات نے، پیش مطالعہ کے نا جب میں آپ کے آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا نا، اس جملے نے مجھے واقعی ہلا کے رکھ دیا. وہ کیا ہے، ترجمہ کروں. جب خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آدم کے سامنے سجدہ کریں، فکانا امامنا، تو آدم ہمارے امام ہو گئے. آدم کس کے امام ہو گئے؟ تمام ملائکہ کے، حتیٰ جبریل کے بھی امام کون ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے نا، ملائکہ سے بھی اشرف ہے، یعنی امام. اب آگے دیکھیں، لیکون ذلک سنۃ فی ذریته، بس آدم ہمارے امام ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ذریت کے اندر. ذریت یعنی کیا؟ نسل. آدم کی نسل کہاں تک ہے؟ قیامت تک. میں اور آپ آدم کی نسل کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں علیہ السلام؟ یہاں تک کہ یہ آدم کا امام ہونا آدم کی تمام نسلوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں اور آپ بھی ملائکہ کے امام ہیں. اب آگے جملہ دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام نے، اب میں آ رہا ہوں اسی نقطے پہ واپس آؤں گا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ قَبَضَهُ الْيَوْمَ، جب خداوند سبحان نے آج آدم کی روح کو قبض کیا. وَأَنْتَ وَسِيُّهُ، اور اے شیخ، وَأَنْتَ وَسِيُّهُ وَوَارِثُ عِلْمِهِ، اور تم اس کے وسیع بن گئے اور تم ان کے علم کے وارث بن گئے. وَأَنْتَ تَقُومُ مَقَامَهُ فَكَيْفَ نَتَقَدَّمُكَ وَأَنْتَ إِمَامُنَا. کیوں جبریل یہ جملہ فرما رہے ہیں؟ جب تجہیز ہوا نا، دیکھیں جب کفن دفن ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے. نماز جنازہ میں جب آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ہونے لگی نا, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے شیس تم ہمارے امام ہو, صحیح, تو تم آگے کھڑے ہو اور میں تمہاری اقتدا کروں گا. اقتدا یعنی میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا, ٹھیک ہے,
جب
ہے نا, میں ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے. تو شیس نے کہا نہیں, اے جبرائیل آپ آگے ہیں, میں آپ کے پیچھے اقتدا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ جملہ فرمایا کہ نہیں, جب آدم کو خلق کیا اور تمام ملائکہ کے درمیان رکھا اور سجدے کرنے کا حکم دیا, تو سجدے کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آدم ہم سب کے امام بن گئے, اور نتیجے میں تمام ذریعہ آدم, تمام نسل آدم ہمارے امام ہیں. اور اے شیخ اس وقت تم ہمارے امام ہو, اور امام کو آگے ہونا چاہیے, اور میں جبرائیل چونکہ معموم ہوں مجھے پیچھے ہونا چاہیے. اس کے آگے پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خداوند سبحان نے جب آدم کی روح کو قبض کیا, پھر کیا ہوا, تو آدم خدا نے آپ کو وصیت, وصایت اور علم نبوت سب کچھ ادا کیا. وَتُوبِ جَائِعُ مِنِشِنِ, اور اب تم آدم کی جگہ ہو, یعنی اب تم نبی ہو. پھر کیا ہوا, فَكَيْفَ نَتَقَدَّمُكَ وَأَنتَ إِمَامُنَا, تو میں کیسے آپ کے آگے آ جاؤں اس حال میں کہ آپ میرے امام ہیں. آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام تسلیم ہے, تسلیم محض ہے آدم کے سامنے, شیز کے سامنے. لہٰذا اب مجھے بتائیں, اب میں جو بات جو میں نے کہا نا, جو ہلا کے رکھ دی, وہ یہ کہ بھائی ہم بھی ملائکہ کے امام ہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم کی یہ حدیث ہے, وَإِنَّ الْإِمَامَ علی کو خطاب کرتے ہوئے, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَا, ملائکہ ہم اہل البیت کے خدام ہیں, خدمت گزار ہیں, اور ہمارے محبین کے بھی خادم ہیں. میں اور آپ کون ہیں؟ اہل البیت کے محبین ہیں. یعنی کیا, انسان کی منزلت ہمیں حضرت جبرائیل کے اس کلام سے اور نبی اکرم کے اس کلام مبارک سے ہمیں پتہ چل رہی ہے. وہ کیا منزلت ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی, کہ انسان قافلہ سالار ہستی ہے, اس عالم ہستی کا کاروان سالار, قافلہ سالار انسان ہے. اور دوسری طرف سے ملائکہ کون ہیں؟ اس عالم ہستی کے مدبرات ہیں, مدبرات عالم ہیں, اس عالم کی پلاننگ کرنے والے ہیں. دوسری طرف سے اس انسان کون ہے؟ امام ملائکہ ہے. نتیجہ اگر انسان اپنے مقام کو ڈھونڈ لینا, کشف کر لے, اس غفلت سے باہر آ جائے, بیدار ہو جائے, تو انسان حقیقتاً خلیفہ, خلیفۃ اللہ اور اسماء اللہ اس کے اندر محقق ہو جائیں گے, اور نتیجے میں اس عالم کے اندر تمام قوتوں کو وہ اس عالی ہدف کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اس انسان کامل کے ہدف کے لیے استعمال کر سکتا ہے. جس طرح اس وقت امام زمان علیہ السلام ہے, انسان کامل اب تمام عالم کے حوادث کو, جتنے بھی واقعات اس وقت عالم میں ہو رہے ہیں, تمام عوالم کے علل و اسباب کو ظہور کی طرف ان کا رخ موڑ رہے ہیں. دنیا میں کتنے حادثات ہوتے ہیں مجھے بتائیں, دنیا میں کتنے حادثات ہوتے ہیں, صحیح ہے, مختلف ظلم و ستم ہوتے ہیں نا دنیا میں, ٹھیک ہے. یہ حادثات, کوئی بھی حادثہ کیا ہے, معمولی حادثہ نہیں ہے. ہر حادثہ جو دنیا میں رخ پاتا ہے نا, امام علیہ السلام اس حادثے کو ظہور کی جانب موڑتے ہیں, ظہور کی جانب. یعنی کیا, اس وقت امام زمانہ غیبت میں تو ہے, لیکن امام فعال ہیں, ایکٹیو امام ہیں. یہ نہیں کہ امام غیبت میں تو ابھی کیا کر رہے ہوں گے, بور ہو رہے ہوں گے امام نا, ہم تو ایسے سوچتے ہیں کہ امام اس وقت کیا کر رہے ہوں گے, ناشتہ کر رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, ٹہل رہے ہوں گے, واکنگ کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں. بھائی نہیں, امام فعال ہیں, فعال 24 گھنٹے فعال ہیں. ہاں صحیح ہے, فعال ہے 24 گھنٹے, 24 hours 7 days a week فعال ہے. بس مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے, اسی امام کو فالو کرنا ہے, اور خلیفۃ اللہ کی صفات کو اپنے اندر محقق کرنا ہے, تاکہ ہم واقعاً امام ملائکہ بن جائیں. اس وقت ہم چونکہ غفلت میں نا, تو ہم ملائکہ کے امام حقیقتاً بن نہیں سکے ہیں اس وقت غفلت کی وجہ سے. اب یہاں پر جب آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا اس قبرستان کے اندر, تو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے چاہا کہ وہ جائیں اپنے دوبارہ اس عالم الہ کے اندر, عالم ملکوت کے اندر. تو یہاں پر شیس علیہ السلام نے زور سے فریاد لگائی, گریہ کیا, یا وحشتا یا وحشتا, اے وحشت, اے وحشت. کیا مطلب وحشت؟ یعنی ان کو تنہائی سے وحشت ہونے لگی کہ اب تو جبرائیل بھی مجھے, ایک تو آدم علیہ السلام چلے گئے, ان کے والد نبی, دوسری طرف سے جبریل اور ملائکہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو تنہا ہوں پہ. یعنی کیا کس چیز سے وحشت؟ یعنی عالم غیب سے میرا ارتباط قطع ہونے والا ہے. جبریل جب جا رہے ہیں تو میرا عالم غیب سے ارتباط ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پر جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے آہ و نالے سنے تو جبرائیل نے ان کو دلداری کی اور یہ فرمایا، لا وحشت علیک یا شیس، لا وحشت علیک مع اللہ تعالی یا شیس، اے شیس جب خدا موجود ہے تو کس چیز کی وحشت؟ بل نحن نازلون علیک، بلکہ ہم، میں جبرائیل اور ہم ملائکہ، ہم آپ کو، ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے، آپ کی طرف نازل ہوتے رہیں گے، بامر رب، خدا کے حکم سے، وہو یؤنسک، اور ہم آپ کے انیس بنیں گے، ٹھیک ہے، مانوسیت، انس. فلا تحسن، غمگین مت ہو، واحسن ظنک بربک، اپنے رب کی طرف حسن ظن رکھو، فانه بک لطیف وعلیک شفیق، کہ تیرا رب لطیف ہے اور تمہاری طرف شفیق ہے. یہاں پر اس کے بعد جب یہ ماجرا سب ختم ہوا، پھر وہ درد سر واپس آ جاتا. کون؟ مسٹر قابیل واپس آ جاتے ہیں. یہاں پر قابیل، جب جبرائیل گئے نا تو قابیل، پتہ ہے چونکہ آدم علیہ السلام جب تک زندہ تھے نا تو قابیل آدم سے چھپتے تھے، کبھی پہاڑوں میں جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے آدم سے. قابیل آدم سے ڈرتا تھا. جب جبریل چلا گیا نا تو قابیل کسی پہاڑ کے پیچھے سے آیا اور شیز کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے میراث نبوت تمہارے پاس ہے، اگر تم نے اس میراث نبوت کو اظہار کیا نا، یعنی اگر تم نے سب کو بتا دیا نا کہ تو نبی ہے اور میراث نبوت تیرے پاس ہے، علم نبوت تیرے پاس ہے، اور تم نے تبلیغ کرنا شروع کی اور لوگ تیرے پاس آنے لگے تجھ سے ہدایت لینے کے لیے، تو میں تجھے بھی حابیل کی طرح قتل کر دوں گا، تو خبردار سامنے آنا. جی کیا حضرت شیس کو، حضرت آدم کو کیوں نہیں کہا، شیس کو کہا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بالآخر اس نبوت کا آغاز کر لیا تھا جب زمین پر آئے. یہ نہیں کہ زمین پر آنے کے اگلے دن قابل نے دھم، قابل تو تھا نہیں، پیدا نہیں ہوا تھا، ایسا ایسا بچے پیدا ہوا ہے، حابیل قابل بڑے ہوئے، جب تک آدم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا آغاز کر چکے تھے وہ. کیونکہ اس واقعے کے بعد، قربانی کے واقعے کے بعد، بالآخر اس کو خطرہ محسوس ہوتا تھا آدم علیہ السلام، کیونکہ قابل نے کیا حرکت کی تھی، حابیل کو قتل کیا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ممکن ہے آدم علیہ السلام مجھ سے انتقام لے، جبکہ آدم علیہ السلام ایسی شخصیت نہیں کہ وہ انتقام لیں گے. جی اب حضرت شیخ نے انتقام کیوں نہیں لیا، اب ممکن اس کی وجوہات ہو، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے. ہاں حضرت شیخ نے، دیکھیں حضرت شیخ انتقام لے سکتے تھے، بات صحیح ہے، لیکن کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ قابیل نے اپنے لشکر کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا تھا. یعنی اگر آپ مقایسہ کریں نا کہ قابیل کی طرف لوگ زیادہ ہیں یا شیخ کی طرف، تو قابیل کی طرف لوگ زیادہ تھے. منحرفین از ہدایت نبی زیادہ لوگ موجود تھے اس قافلے کے، قابل کے قافلے میں لوگ زیادہ، اس کے پرچم کے نیچے لوگ زیادہ جمع ہوئے ہوئے تھے. اسی وجہ سے شیس علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ وہ مخفی طور پر، مخفیانہ انداز میں تبلیغ کریں. اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے نا، 9-10 نبی، نوح علیہ السلام تک، وہ سب مخفیانہ طور پر تبلیغ کر رہے، کیونکہ اس کی، اس کا لشکر زیادہ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ قابل کے اس دھمکیوں کی وجہ سے ایک اور کام پتا قابل نے کیا کیا؟ قابل نے اپنے بچوں اور شیس کی، بچوں کے درمیان اور جتنی بھی آنے والی نسلیں تھیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک، ان تمام کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی اس نے. اور یعنی آپ سمجھیں، مجھے بتا کتنا فاصلہ تھا آدم سے لے کر نوح تک؟ تقریباً 1500 سال کا فاصلہ، تقریباً 1000 سے 1300 سال تک قابل کے بچوں اور شیس کے بچوں میں جنگ چھڑ گئی تھی قابل کی وجہ سے. وہ جو شیطان نے اس کو سید چڑھایا تھا، اس کے کان بھرے تھے، اس کی وجہ سے. اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں شیخ علیہ السلام کو اور وہ جو 9-10 انبیاء تھے نا، ان کے لیے واقعی مشکل ہو گیا تھا تبلیغ کرنا دین کے راہ میں، بلا کے، کیونکہ خون ریزی چل رہی ہے دنیا کے اندر، وہی از ابتدائے عالم میں وہی، البتہ وہ ڈر جو ملائکہ نے بھی پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ محقق ہوا یہاں پر. لہٰذا اس میراث نبوت کو حضرت شیخ علیہ السلام آشکار نہیں کر پائے، لہٰذا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پنہانی کی، آگے والے آگے آنے والے تمام انبیاء نے دعوت پنہانی کی. ایک اور نقطہ میں شیخ، آخری نقطہ جو شیخ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ کہ ان کا نام کیا تھا؟ ہبت اللہ. کیونکہ جب حابیل علیہ السلام شہید ہوئے تو خداوند نے وعدہ دیا کہ اے آدم پریشان مت ہو، میں حابیل کی جگہ تمہیں ایک فرزند دیتا ہوں جس کا نام ہبت اللہ ہے، خدا کا تحفہ، خدا کی بخشش. ہبت، ہبا یعنی بخشش ہے خدا، ٹھیک ہے. اور لہٰذا شیز، اب مجھے نہیں پتا شیز کا ترجمہ کیا ہوگا، اب میں نے یہاں بھی لکھا ہوا نہیں کچھ ایسی چیز، ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. کوثر کسی کوثر کہنے، کوثر فقط ایک معمولی سا نام نہیں ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا گیا ہے. پاسبل ہے، پاسبل ہے. اب دیکھیں ہبت اللہ سے تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے ہبت اللہ کیوں کہتے ہیں، حضرت حابیل کے بجائے اب بخشش، عطیہ الہی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر سوال یہ، اب یہ ہم سے مربوط ہے کہ اگر خود ہم خدا سے مانگیں تو ہی خدا ہمیں عطا کرے گا، اور اگر ہم نہیں مانگیں تو خدا ہمیں عطا نہیں کرے گا. اس کا جواب ہمیں رجب کی وہ مشہور دعا میں ملتا ہے، یا من یعطی من سألہ، صحیح ہے، اے وہ خدا کہ جس کو درخواست اگر کی جائے تو وہ عطا کرتا ہے. و یا من یعطی من لم یسألہ، اگر اسے درخواست نہیں کی جائے تو بھی دیتا ہے، صحیح ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پر خداوند سبحان نے حضرت آدم کو بغیر اس کے کہ حضرت آدم نے درخواست کی، خدا نے عطیہ کیا، بخشش دی. ایک اور کیا، لا ان شکرتم لازیدنکم. آخری نقطہ، نسل آدم کا کیا ہوا، نسل حابیل کا کیا ہوا، نسل قابیل کا کیا ہوا؟ دو منٹ، ہاں نا 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 نا، ازدواج تو دونوں نے شادی کی تھی، حابیل کی بھی. میں نے کہا تھا نا کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی، صحیح ہے، بعض علماء کہتے ہیں ان کے شادی کے اندر جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایک نظریہ کیا تھا، ولایت کا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے وہ ازدواج والی بات زیادہ قبول نہیں کی، لیکن ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی تھے، سب کچھ ہوا تھا. فرزند حابیل اور فرزند شیس، یعنی آپ سمجھے کہ، اب مجھے یہاں پر فرزند لکھا ہوا ہے، آپ سمجھے کہ حابیل کی لڑکی اور شیس کے لڑکے نے آپس میں شادی کی، یا برعکس ہے، شیس کی لڑکی اور حابیل کے لڑکے نے آپس میں ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے، اور جتنے بھی انسان بعد میں وجود میں آئے نا، وہ ان کی نسلوں سے وجود میں آئے. لیکن قابیل، اس کے فرزندان بھی بالآخر وجود میں آئے، وہ اس نے بھی شادی کی تھی، لیکن اس کے بچے کیا تھے، اہل دشمن تھے، اہل دشمن شیس، یعنی اس کے بچے، قابیل کے بچے شیس کے بچوں اور حابیل کے بچوں کے دشمن تھے. لہذا ان کے درمیان دائمًا لڑائی تھی، دائمًا لڑائی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ یوں سمجھیں، جتنے بھی دو قسم کے امام ہیں قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں، صحیح ہے، ایک وہ جو امام النار ہے، جہنم کے امام ہیں، امام السوء ہیں، امام اشقیاء ہیں. اوکے، یہ جو امام اشقیاء یا ائمہ اشقیاء ہیں، یہ قابیل کی نسل سے ہیں. اشقیاء اور اشقیاء کے جتنے بھی لیڈرز ہیں،
اوکے، بن گئے، بنیں گے، یعنی پیدا ہوئے، پیدا ہوں گے،
کچھ پیدا ہوئے ہیں، کچھ پیدا، ان کی نسل چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، امام الاشقیاء کی نسل وہاں سے، اوکے. لہٰذا ہم یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اس خوبصورت موضوع کو ختم کرتے ہیں، اگرچہ بہت سارے نکات اور بھی باقی تھے، لیکن ہم نے ان 24 جلسوں کے اندر کچھ اکثر بیسک نکات بیان کر دیے. انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا سلام اللہ علیہا، حضرت شیخ علیہ السلام اور حضرت حابیل علیہ السلام، ہم سب کے لیے دعا کریں گے. اور میں آپ کو یہ ایک خطرے کی گھنٹی بتا رہا ہوں، ایک میں خطرہ بتا رہا ہوں آپ کو جو ہم سب کو پیش آ سکتا ہے کل سے، وہ یہ کہ ان 24 سیشنز میں ہم نے کیا کیا ہے، ان 24 سیشنز میں ہم نے علمی مباحثہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں تھا کہ صرف میں بول رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، ٹھیک ہے، نہیں، آپ بھی بول رہے تھے، آپ کے بھی سوالات تھے اور میں جواب دے رہا تھا، تو ایک دو طرفہ ڈسکشن تھی ہماری. بالآخر ہم نے الحمدللہ ماہ رمضان میں جو ایک افضل عمل کیا، علم حاصل کرنا، وہ خدا نے ہمیں توفیق دی. اب خطرے کی گھنٹی یہ ہے آپ لوگوں کے لیے بھی جو سن رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم فقط اس کو علم کی حد تک رکھیں گے، فقط کتاب کی حد تک، فقط اپنے کان تک رکھیں گے، تو فائدہ نہیں ہے, اصل فائدہ نہیں. بلکہ کیا ہوگا, اگر ہم اس کو عمل تک نہیں لائیں گے تو ہم ممکن ہے ہم مزید شکاوت کا شکار ہو جائیں, مزید ہمارے دل قسی القلب ہو جائیں, پتھر والے دل بن جائیں ہمارے. لہٰذا علم کے فوراً بعد انسان عمل کرے, ورنہ انسان شقی بن سکتا ہے, شکاوت کا شکار ہو سکتا ہے. اگر انسان نے علم کے اوپر عمل کیا تو سعادت کا شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ انسان شناسی کو, ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہم نے امام علی علیہ السلام کی اس حدیث سے اس سیشنز کا آغاز کیا تھا کہ رحم اللہ امرأً علم من اين وفي اين والى اين, اور ان تین سوالات کے کون سا ہم نے جواب دیا ہے؟
ان لله
وانا الیہ راجعون, من اين کا جواب دیا ہے کہ انسان کہاں, یعنی ان 24 سیشنز کے اندر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ من اين, یعنی ہم کہاں سے آئے. اب ہمیں آگے یہ دیکھنا ہے فی اینا, ہم کہاں پر ہیں, اور الا اینا, ہمیں کہاں جانا ہے. نہ صرف کہ کہاں جانا ہے بلکہ کیسے جانا ہے. یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے تزکیہ نفس کا, جہاد اکبر کا, جس کو ہم جہاد اکبر کہتے ہیں, تزکیہ نفس. اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے وجود میں اخلاقی فضائل کو ایجاد کرنا اور برائیوں کو اور رذیلتوں کو, نجاستوں کو, پلیدیوں کو ختم کرنا, اس کو کہتا ہے تزکیہ نفس. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے, اور انشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, اور آپ کا بھی شکریہ, ٹھیک ہے, اور ملائکۃ اللہ کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں ہماری امداد کی, ہماری خدمت کی, اور انشاءاللہ ہم ان سے دعاؤں کے طلبگار ہیں. والسلام علیکم. البتہ ممکن ہے اگلی سیریز ہم کریں سیرت تربیت انبیاء حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ, لیکن ممکن ہے ان دونوں کے ساتھ نہ کریں, صرف میں اور آپ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.